الرجیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سب تعریفیں اس اللہ ہی کو سزاوار ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جس نے اندھیرا اور اجالا بنایا. پھر بھی کافر لوگ یہ جانتے ہوئے بھی اپنے رب کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا. واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اور ایک اور وقت بھی ہے جو اس کی اللہ کے نزدیک مقرر ہے پھر بھی تم شک کرتے رہتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں. وہ جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا. وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتوں کا ترجمہ ہوا. آج آپ نے تراویح میں سورہ انعام کی سماعت فرمائی. یہ سورت مکیہ ہے. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں 165 آیتیں ہیں. 5-6 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں اور اس میں شامل کر دی گئیں, ورنہ زیادہ تر اس میں جو آیتیں ہیں یہ مکی ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مشایعت اور پروٹوکول کے طور پر 70,000 فرشتے بھی آئے. 70,000 فرشتے. اس سے اس سورت کی اہمیت اور عظمت شان سمجھ میں آتی ہے. اور یہ ہجرت سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اور اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے. مسائل بہت تھوڑے ہیں, زیادہ تر عقائد, توحید اور شرک کا ابطال اور رسالت اور آخرت اور مشرکین کے سوالات کے جوابات, یہ مضامین زیادہ تر اس سورت میں پائے جاتے ہیں. کہیں کہیں کچھ قصے بھی اللہ نے سنائے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا بیچ میں, اور کچھ پیغمبروں کی فہرست اللہ پاک نے گنوائی, کیونکہ اس سے بھی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں جیسے یہ پیغمبر رسول تھے. تو اس لیے اللہ پاک نے کچھ ان کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سورت گویا مکہ مکرمہ میں اتری اور اس میں یہ مضامین ہیں. اس کا نام سورت الانعام کیوں ہے؟ الانعام یہ نعم کی جمع ہے, اور نعم کے لغوی معنی چوپائے یعنی چار پیر والا جانور. تو اس میں اللہ پاک نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک آگے چل کے کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور آگے کہتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. اور وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو چونکہ ان جانوروں کا اور چوپایوں کا اس میں ذکر ہے, اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام, the chapter of cattle کا سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ جس کسی کو زمانہ جاہلیت کی بری رسومات اور بدعات اور ان کی جہالتوں کا اندازہ لگانا ہو تو سورہ انعام پڑھ لے, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جاہل لوگ کیسی جہالت میں, کیسی رسومات میں, کیسی شرکیہ باتوں میں مبتلا تھے, اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے کیسے ان کو ریفارم کیا, کیسے ان کی اصلاح کی, اور ان شرکیہ عقائد اور رسومات باطلہ کو اللہ پاک نے کیسے ایک ایک کر کے ختم کیا, اور ان کو کس طرح پکا موحد اور مومن اور سچا پکا مسلمان بنایا. یہ سمجھنا ہو تو یہ سورہ انعام پڑھو, اس سے سمجھ میں آئے گا. اللہ پاک اس میں جاہلیت والوں کی رسومات میں کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اہل جاہلیت کی جہالتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے چوپایوں میں और अपनी खेती में, एग्रीकल्चर में जो कुछ पैदावार होती उसमें अल्लाह का भी हिस्सा बनाते और अपने बुतों का भी हिस्सा बनाते, यानी उसमें से कोई शेयर यूं समझते कि ये अल्लाह का और ये हमारे बुतों का और बाकी जो है अपने इस्तेमाल का। और फिर वो जब वो गोश्त को तकसीम करते या खेती में से पैदावार को जो तकसीम करते तो उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि कहते हैं हाजा लिल्लाह व हाजा लिशुरकाइना, उसके बाद फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसुलु इलल्लाह व मा कान लिल्लाह फहु यसुलु इला शुरकाइहिम। तकसीम में अगर बुतों का जो हिस्सा है गोश्त का वो ज्यादा हो गया और अल्लाह का हिस्सा कम हो गया तो कहते कोई हर्ज नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं, बुतों को जरूरत है, बुतों के लिए ज्यादा है, कोई हर्ज नहीं। और अगर अल्लाह के हिस्से में ज्यादा गोश्त चला गया तो उसे निकाल के उधर बुत के हिस्से में रख देते। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह को उन्होंने कितना घटा दिया कि भाई अपने बुत से भी नीचे उतार दिया, हिस्सा तो अपने आप से अपनी अकल से मनगढ़ंत तकसीम कर रहे हैं, बोलते ये तकसीम सही नहीं, लेकिन उसमें फिर क्या मामला करते हैं, अल्लाह के हिस्से में घटाते हैं और बुत के हिस्से को बढ़ाते हैं, ये कितनी जहालत की हद हो गई है। अल्लाह फरमाते हैं फलायसल्लाम सा मा यहकून, बहुत बुरा फैसला है जो ये करते थे। और आगे अल्लाह ने फरमाया ये एक कबाहत उनकी बयान की, दूसरी बुराई और खामी वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियलबिसू अलैहिम दीनहुम, अपनी बेटियों का कत्ल कर देना, जिंदा बेटी को दफन कर देना, ये उनको बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इस गुड नॉर्म, अच्छा काम है साहब। और एक सोसाइटी ऐसी बन गई थी कि अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हो तो खुश खुश ईद मनावे, और अगर लड़की की पैदाइश हो गई तो وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, उसका चेहरा सियाह पड़ जाए, अंदर अंदर घुट रहा है जैसे घर में कोई मौत मैयत हो गया था। يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, वो लोगों से छुपता है इस बुरी खबर की वजह से, कोई देख न ले, किसी को कोई पूछ न ले भाई क्या हुआ, और उसको कहना पड़े हाय भाई क्या करूँ लड़की पैदा हो गई। أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, अपने आप को जलील करके उस लड़की को अपने घर में रख रखे या फिर उसको मिट्टी में दाब देवे। अल्लाह फरमाहून ने मिलसुकी तुराब अला सा मा याकुमून, और ये बहुत बुरी बातें थी जो ये कर रहे थे। चुनांचे बाज जाहिल, सब नहीं, बाज जाहिल ऐसे होते थे जो ऐसा करते कि उस बेटी को ले जाते और बाहर कहीं डेजर्ट में जाकर दफन कर देते उसको। और बाज जाहिल तो इतने जहालत की हद तक पहुंचे हुए होते थे, अल्लाह मुआफ़ करे, कि औरत को विलादत का वक्त जब करीब आए तो जरा बाहर ले जाते उसको, और खड्डा खोदते और वहां बिठा उसको सुलाते बिठाते, बच्चे की विलादत होती तो खड्डे में ही गिरता, अगर वो लड़का होता तो उठा लेते और लड़की होती तो ऊपर से मिट्टी डाल के दबा देते उसको, दफन कर देते। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये कैसे कैसी हरकतें हैं इन जाहिलों की, और क्या कर रखा है, ज़य्यन लिकसीर मिनल मुशरिकीन, ये उनकी निगाह में खूबसूरत और अच्छा बना दिया है उनके उन शुरका ने शयातीन ने बहकाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं और तीसरी खराबियाँ, वकालु हाज़िही अनामुन व हर्सुन हिजरुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशा, कुछ जानवरों को मखसूस कर देते और कहते हैं कि भाई ये जानवर जो है इसको कोई टच न करे, ला यतअमुहा इल्ला मन नशा, इसको हम ज़िबह भी करेंगे तो हम जिसको कहेंगे वही खाएगा और कोई नहीं खा सकेगा। और एक और जनाब उसमें फिर तकसीम करते, तख़सीस करते, मखसूस लोगों को खिलाते, दूसरों को उसमें टच भी न कर देते, औरतों को न देते, बच्चों को न देते, जाहिलियत की हरकतें करते। और वअनामुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कुछ जानवर उन्होंने बना रखे थे उनकी पीठ हराम कर दी थी, यानी उन पर सवारी नहीं करते थे। और अल्लाह पाक ने दूसरी जगह कहा मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, वो आपने सूरत में देखा होगा, भरूच में देखा होगा साहब, इंडिया में वो शहर के अंदर ये बैल जो होते हैं सांड, उसको छोड़ देते हैं साहब, और बुत के नाम के ऊपर, बुतखाने के नाम पर, उसको कोई टच नहीं करता, कोई छेड़ता नहीं है। अगर आपकी फ्रूट की दुकान है और वो आकर मुंह मार दे, दो चार केले खा जावे, मौसम्बी खा जावे, तो भी उसको कुछ कह नहीं सकते, और जनाब उसको खाने देना पड़ता है, उसको हटाना, ये करना, मारना पीटना, ये उसके साथ सुलूक करना नामुमकिन समझते हैं, बहुत एहतराम अदब उसका करते हैं। तो ये जाहिलियत की बात है, उस वक्त भी ऐसे कुछ जानवरों को ऐसे ही जनाब बुतों के नाम पर छोड़े रखते थे। अल्लाह ने उन बिदअत को वहाँ पर बयान किया है और भी कहा वअनामुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनामुन ला यज़कुरून इस्माल्लाहि अलैहि इफ्तिरान अलैहि सयज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून वक़ालू मा फी बुतूनि हाज़िहि अलअनआम खालिसतुन लिज़ुकूरिना वमुहर्रमुन अला अज़वाज, कोई गाय या कोई ऊंटनी हामिला होती तो कहते कि इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होते ही हम उसको ज़िबह करके खाएंगे, اور وہ صرف ہمارے گھر کے مردوں کو کھلائیں گے، عورتوں کے لیے حرام. محرم علی ازواجنا وہیں یکم میتتن قوم بھی شرکا، اور اگر وہ اس کے پیٹ میں سے جو بچہ پیدا ہوا وہ مردہ نکلا تو عورتوں کو بھی اس میں شریک کر لیتے اور ان کو بھی اس میں سے کھلاتے. سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم، اللہ ان کی اس طرح کی جہالتوں کی سزا ان کو دے گا قیامت کے روز. اللہ سب کچھ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ پاک نے یہ ان کے حالات جو ہیں یہ جانوروں کے سلسلے میں یہاں پر بیان کیے ہیں. اللہ نے آگے پھر کہا ومن الانعام حمولتا وفرشا، جانوروں میں سے اللہ نے کچھ بوجھ اٹھانے والے بنائے ہیں، کچھ زمین سے لگے ہوئے. اونٹ بہت اونچا ہے اور سامان اٹھا کر کے چلتا ہے. عرب حضرات اونٹوں کو زمین کی کشتی کہتے تھے. ایک تو سمندر کی کشتی اور شپ ہوتی ہے، اور ایک زمین کی ریگستان کی کشتی، وہ اونٹوں کی قطار لگی ہوتی اور سامان کا سامان اس پہ لدا ہوا ہوتا. تو اللہ نے کہا یہ بوجھ اٹھانے والی کشتیاں کچھ ہم نے بنائی اور کچھ زمین سے لگے ہوئے جن کا پیٹ جو ہے زمین کے نزدیک ہے، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے. تو اللہ نے دونوں قسم کے جانور بنائے. اور اللہ نے حکم دیا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے بنائے، ان کا گوشت اللہ نے حلال رکھا، لہذا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم اس کے فٹ سٹیپس پر مت چلو، شیطان تو تمہارا صریح دشمن ہے. اللہ نے کیا کہا بالفاظ دیگر؟ ویجیٹیرین مت بنو. اللہ نے کہا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے یہ جانور دیے ہیں کھانے کے لیے، مزے سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کر کے ذبح کرو اور کھاؤ، خوشی کے ساتھ شوق سے کھاؤ. اللہ نے ان کو کھانے کے لیے بھی بنایا، جس طرح کام کے لیے بنایا ہے اس طرح کھانے کے لیے بھی بنایا ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہائے ہائے اس کی جان لینا ٹھیک نہیں ہے، پاپ ہو جائے گا صاحب، اس کو مارنا یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. ارے واہ، مسلمان کو قتل کرنے میں تو کوئی پاپ نہیں ہے اور جانور کو، بکری کو قتل کرنے میں پاپ ہو جائے گا. اور جناب جب فسادات ہوتے ہیں تو کتنے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، وہاں کوئی پاپ نہیں. اور جناب اس طرح بکری کو ذبح کرنے میں پاپ ہو گیا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی پاپ واپ نہیں، یہ میری مخلوق ہے، میں نے تمہارے لیے اس کو پیدا کیا ہے، کھاؤ اس میں سے شوق کے ساتھ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے. اس کے بعد اللہ نے کچھ جانوروں کی تقسیم بیان کی، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانعام کہتے ہیں. یہ تو اس کی ذرا وجہ تسمیہ اور اس رکوع کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر بھی ہو گئی. آگے یہ سورت چلتی ہے، کیسے چلتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سب تعریفیں اس اللہ ہی کی کو سزاوار ہیں اور اسی کے لائق ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور جس نے اندھیرا اور روشنی بنائی. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ پاک نے قرآن شریف میں پانچ سورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا. پہلے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دوسرے سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تیسرے سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، چوتھے سورہ سبا الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، اور پانچویں سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ان پانچوں سورتوں میں اپنی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک تعریف اور پریز اور حمد کے کیوں حقدار ہیں اور کیوں ان کو سزاوار ہے. سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے مجموعہ کو لے کر کے کہا کہ میں چونکہ رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا پالن ہار ہوں، یہ پوری گیلیکسی اور ملکی وے اور اس کے اندر عرش اور کرسی اور اس کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں یہ سب عالمین ہیں، ان کا پالن ہار اور ان کا رب میں ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، مالک یوم الدین ہوں، اس لیے میری تعریف کرنی چاہیے، تعریفوں کا مستحق اور تعریف کا سزاوار اور لائق میں ہی ہوں، میری تعریف کرو. اور اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کریں گے آپ، اللہ اتنے ہی آپ سے خوش ہوں گے اور اتنے ہی راضی ہوں گے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ولذلک وعد الجنہ، اللہ رب العزت سے زیادہ تعریف کسی کو محبوب نہیں ہے. تعریف تو سب کو اچھی لگتی ہے، کوئی مجھ کو کہے مولوی صاحب بہت اچھی تفسیر کرتے ہو میں بھی پھولوں گا اندر سے، اگر یہ پھولنا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ بلواتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہے تو بریک لگا دے فوراً. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، सिर्फ इतना पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह और जुबान रुक गई, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चले ही नहीं जा रहे हैं, बस उतर आए नीचे, खुतबा नमाज पढ़ा दी और उसके बाद कहा कि भाई वो अबू बकर और सिद्दीक और उमर फारूक ये लोग तो जनाब फसीह और बलीग थे, बगैर तैयारी किए मिंबर पर चढ़ जाते थे और खुतबा दे देते थे, मैंने सोचा मेरी भी गाड़ी ऐसी चलेगी, मैं खड़ा हो गया लेकिन गाड़ी चली नहीं, अटक गई, अब जब मुझे तैयारी करके आना पड़ेगा फिर मैं खुतबा दूंगा। तो ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, अल्लाह जब तक चलाते हैं चलती है, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करते रहना चाहिए हर हाल में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि अल्लाह को तारीफ सबसे ज़्यादा महबूब, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ करें, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया कि जो मेरी तारीफ करेगा मैं उसको जन्नत दूंगा, ताकि लोग खूब तारीफ करें और उस जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। तो अल्लाह की तारीफ कीजिए, हम्द और सना कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत तैयबा को हम देखते हैं तो आप हर हाल में अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र अदा करते हैं। सो करके उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस्तिंजा करके निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल-अज़ा व आफ़ानी। खाते पीते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीही मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। वुज़ू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। और जनाब नमाज शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और हम्द ही हम्द और सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका और इस तरह सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलआला और अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, सब अल्लाह की तारीफ ही तारीफ इसमें हो रही है। तो हमें ये कहा गया कि अल्लाह की खूब तारीफ करो, अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसकी तारीफ की जाए। ये समझाने के लिए अल्लाह पाक इन सूरतों को अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू फरमाते हैं। पहली सूरत में तो एक मजमूए को कहा कि अल्लाह पाक चूंकि इनके रब और पालनहार इसलिए वो सब तारीफों के मुस्तहिल, और आगे इन चार सूरतों में अल्लाह ने उस आलमीन में से कुछ कुछ जुज़वियात को बयान किया कि अल्लाह ने आसमान बनाए ज़मीन बनाया और इसलिए वो तारीफ का मुस्तहिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान ज़मीन के मालिक इसलिए तारीफ का मुस्तहिक, अल्लाह ने कुरान शरीफ अपने बंदे पर उतारा इसलिए तारीफ का मुस्तहिक, अल्लाह फरिश्तों का खालिक मालिक और उनको बनाने वाला इसलिए तारीफ का मालिक। ये अल्लाह ने असबाब और इलल बयान किए हैं मुस्तहिक हम्द होने के, जिसकी तरफ यहां इशारा हो रहा है। अब आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध, आसमानों को बनाया जमीन को बनाया। कुछ लोग कहते हैं साहब आसमान जमीन खुद ब खुद वजूद में आए, बिग बैंग हो गया साहब, धमाका हो गया साहब और ज़र्रात और एटम्स इधर से उधर मुंतशिर हो गए, फैल गए और दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई। वाह साहब बड़ी अच्छी थियोरी पेश की आपने। अगर कोई आपको ये कहे कि यहाँ पड़ोस में कोई पहाड़ी है उसमें धमाका हुआ और उससे ये जनाब सारे अज्जा इकट्ठे हुए, ये पत्थर भी आए, खिड़कियाँ भी आईं, कुमकुमे भी आए, सीलिंग भी आई, कारपेट भी आई, घड़ियां भी आई और इंसान भी आए और सारे यहाँ इकट्ठे हो गए उस धमाके से, तो आपकी अकल उसको मानेगी साहब? बताइए कोई अहमक ही होगा जो इसको समझ पाएगा या इसको मानेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि बिग बैंग और धमाका वमाका कुछ नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान और ज़मीन के खालिक हैं, अपने इल्म अपनी कुदरत अपनी हिकमत अपने विजडम से एक एक चीज़ को अल्लाह ने ठीक ठीक बनाया है। अगर तुम उन चीज़ों में गौर करोगे तो अल्लाह की निशानियाँ तुम्हें नज़र आएंगी। आसमान में गौर करो, ज़मीन में गौर करो, दरख्तों में, फूलों में और पत्थरों में, पहाड़ों में, अल्लाह की मखलूक़ात हैवानात में, मछलियों में, उनकी रंगत में और जनाब ये मुख्तलिफ अशिया के अंदर, समंदरों में, पहाड़ों में, हर चीज़ में आप ध्यान दोगे, गौर करोगे तो खुदा की कुदरत के दलाइल और निशानियाँ तुम्हें उसके अंदर नज़र आएंगी। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने ज़मीन बनाई और वजअलज़ ज़ुलुमाति वन्नूर, अल्लाह ने अंधेरा भी बनाया और उजाला भी बनाया। अल्लाह ने अंधेरा बनाया, उजाला बनाया। दुनिया में हमको अंधेरे की ज़रूरत थी इसलिए अल्लाह को बनाना पड़ा। अगर अल्लाह पाक अंधेरा न बनाते तो हम लोग माल दौलत के लाल की 24 आवर शिफ्ट करते, ऐसा ही होता ना भाई, रात तो होती नहीं और जनाब रात को भी हमारी गाड़ी चलती ही रहती पैसे कमाने के लिए, इतने हम लोग हरीस हैं और पैसे के लालची हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे दुनिया ही सारी दौलत है उसके सिवा और कुछ नहीं है, ये हालत न होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात बनाई है आराम के लिए, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हें नींद तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत की कि दुनिया भर से तुम्हारे ताल्लुकात कट जाएं और तुमको रेस्ट और आराम और सुकून मिल जाए, सुबह को जब तुम उठो तो फ्रेश हो और फिर जनाब अपना कामकाज जो है उसको सही तरह से अंजाम दे सको। तो अंधेरा बनाना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक हिकमत और विजडम उसके अंदर है। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने अंधेरा बनाया, अल्लाह ने रोशनी और उजाला भी बनाया और उसमें भी हिकमतें मसलहतें। जब अल्लाह पाक ये काम करने वाले हैं तो अल्लाह के साथ औरों को शरीक नहीं करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं फिर भी लोग जो हैं अल्लाह के बराबर औरों को ठहराते हैं और उसके हम पल्ला और हमसर दूसरों को करार देते हैं। दुनिया में जरा आप नजर दौड़ाएंगे तो मजूसी एक तबका है। ये कहते हैं दुनिया के पैदा करने वाले दो हैं, एक खालिक खैर उसका नाम यजदा और दूसरा खालिक शर और उसका नाम अहरमन। तो यजदा और अहरमन ये कहते हैं दो खुदा हैं और उन दोनों ने मिलकर के दुनिया को बनाया है, मिली भगत है उनकी। और जनाब ईसाई कहते हैं तीन खुदा हैं, तीन में से एक और एक में से तीन। ये भूल भुलैया समझ नहीं पड़ती, हल नहीं कर सकते इसको। और जनाब इससे आगे चलिए मुशरिकीन, तो उन्होंने तो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया था और मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द 360 बुत जो है जनाब वहाँ इकट्ठे कर रखे थे और उनकी पूजा पाठ करते रहते थे। और हमारे हिंदुस्तान के हिंदू ने तो और ज्यादा सखावत और फैयाजी से काम लिया, उनके तो जनाब 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़, 1 करोड़ मेरे ख्याल में 10 मिलियन का होता है, सब सही है। 1 करोड़ अगर 10 मिलियन का तो 33 करोड़ के कितने मिलियन हुए, 330 मिलियन। तो उनके तो 330 मिलियन देवता, वो तो चांद सूरज सितारा गाय भैंस बकरी सांप और जनाब बिच्छू बिल्ली बंदर जो चीज मिल जावे, वो खूबसूरत पत्थर, वो नाग सांप की पूजा करते हैं, वो सांप सामने निकले राम राम और वही काटता है उसको। तो अब जनाब हर चीज को देवता बना लिया, कैसा इंसान, कहाँ गई उसकी अकल, कहाँ गई समझ। ये चीजें अल्लाह की मखलूक, बाज चीजें इसमें मूजी, और उसको इन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया, देवी देवता बना लिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ये सब काम करने वाले फिर भी काफिर लोग अल्लाह के बराबर औरों को करार देते हैं, उनको ऐसा न करना चाहिए। अल्लाह पाक ने आगे कहा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह ही ने तो तुमको मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया अब्बा जान आदम अलैहि सलाम को तो मिट्टी से बनाया था, और ये इंसान भी, इंसान का नुतफा जो है ग़िज़ा से बनता है, और ग़िज़ा कहाँ से निकलती है, मिट्टी से। तो इंसान की असलियत कहाँ से हुई, मिट्टी से ही हुई। और आजकल ये डॉक्टर साहिबान विटामिन बनाते हैं तरह तरह की और उसकी जनाब शीशियों को प्रमोट करते हैं, तो वो कहते हैं असल में वो ज़मीन के अंदर वो केमिकल्स वगैरह बहुत डाल दिए, तो उसमें से आटा और गेहूं और चावल वगैरह भी जो पकता है तो उसमें वो विटामिन नहीं होते जो होने चाहिए, तो वो सप्लीमेंट बढ़ाने के लिए जनाब ये विटामिन खाओ, क्योंकि ये ज़मीन से हमने वो हर्ब्स के ज़रिए से उसको चूसा है और ये जनाब गोली बनाई है, तो जितना जनाब डेली जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरा होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान की असलियत कहाँ से आई है, ज़मीन से ही आई है। ज़मीन से उसकी ग़िज़ा बनती है, ग़िज़ा से उसका खून बनता है, खून से नुतफ़ा बनता है, और एक कतरे मनी और नुतफ़े से फिर इंसान बनता है। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने तुमको मिट्टी से बनाया है, अपनी असलियत याद रखो। और उसके बाद सुम्म क़ज़ा अजला, अल्लाह ने तुम्हारे एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी और टाइम फिक्स कर दिया कि हर इंसान ने दुनिया में इतनी ज़िंदगी गुजारनी है। हर शख्स की ज़िंदगी मुकर्रर, और इसके अलावा एक और ज़िंदगी भी मुकर्रर है अल्लाह के यहाँ, लेकिन फिर भी तुम शक करते हो। एक और वक्त मुकर्रर है, कौन सा वक्त, क़यामत का। अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो इंसानों पर जो मौत और फना सारी होती है, तो उससे ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये पूरी दुनिया भी क्या होगी, एक न एक दिन फना होगी। जी आप कभी किसी फैक्ट्री में गए जी, तो उसमें बसा औकात मशीन के पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, खटाखट चलता है, कहीं पे कोई पुर्जा टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, इसको रिपेयर करो, उसको रिपेयर करो, इसमें तेल डालो, उसमें यूं करो। ये पुर्जे जो ख़राब होते हैं ये इस बात की अलामत है कि ये पूरी फैक्ट्री भी किसी न किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। और हैं ऐसी बहुत सी मिलें हमारे यहाँ बुलटन में, तुम्हारे यहाँ प्रेस्टन में पड़ी हुई है, आज से 20 साल पहले तो खटाखट खटाखट उसमें से प्रोडक्शन हो रहा था और आज वो खंडर बंद पड़ी हुई है, कोई काम करने वाला नहीं। तो अज्जा के ख़त्म होने से, कुल के ख़त्म होने पर हम इस्तिलाल कर सकते हैं। तो ये दुनिया में जो फना का जो निज़ाम चल रहा है, इंसान मर रहे हैं, कब्रों में जाते हैं, ये इस बात की अलामत है कि ये दुनिया भी एक दिन ख़त्म होने वाली है और इसको फना जो है तारी होने वाला है और दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसका इनकार ना करो। کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا مسلسل چلتی رہے گی کبھی ختم نہ ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں دنیا کا بھی ایک ٹائم لمٹ مقرر ہے، اس کو بھی ڈیتھ اور موت آنے والی ہے، جس طرح عالم صغیر اس انسان کو موت آتی ہے تو عالم کبیر اس دنیا اور آسمان زمین چاند سورج ستاروں کو بھی موت آنے والی ہے، وہ وقت اللہ کے یہاں فکس ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں، اتنی سیدھی سی بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے ان حسی چیزوں کی طرف تو اشارہ کیا، ساتھ روحانی چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اللہ نے اندھیرا اور روشنی بنائی، اللہ پاک نے دنیا میں ضرورت کے تحت کفر کا اندھیرا اور ایمان کا نور اور روشنی بھی بنا دیا۔ اسی لیے ایمان اور اعمال صالحہ میں ایک نورانیت ہوتی ہے اور کفر اور گناہوں میں ایک ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے، اور جو جناب گناہوں میں ملوث ہو اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے، اور تہجد گزار صوفی صافی ایک جوان کے چہرے سے جناب نورانیت ٹپکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اندھیرا اور ظلمت اور یہ نور اور روشنی، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے اور دنیا میں اس کو تقسیم فرما دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وہو اللہ فی السماوات و فی الارض، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود زمین میں بھی معبود، وہ تمہاری کھلی چھپی سب باتیں جانتا ہے، جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا وہ ایک روز میدان حشر میں تمہیں اکٹھا بھی کر سکتا ہے، حساب کتاب بھی لے سکتا ہے۔ آگے سورت شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود کافروں کے پاس ہماری نشانیاں جب پہنچتی ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور جناب اپنی پیٹھ دکھا کر کے چل دیتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں جھوٹ بتاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، حق بات کو جب وہ پہنچ جاتی ہے اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں، وہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے پاس آ پہنچے گی۔ وہ کہتے ہیں عذاب کہاں ہے، عذاب کہاں ہے، تو عذاب ایک دن آنے والا ہے، پہنچ کر رہے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں کفر کی تین قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی قسم تو کفر کی ہے اعراض عن الحق، یعنی حق بات سے منہ پھیر لینا، کسی کافر کو آپ سچی بات سمجھائیں اور وہ منہ پھیر کر کے چلا جائے، یہ سب سے خفیف اور ہلکی۔ اس کے بعد دوسرا اس سے زیادہ سمجھیے کہ گھناؤنا، وہ ہے تکذیب بالحق، کہ حق بات کو جھوٹا کہنا اور تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ اور ایک تیسرا درجہ اس سے اوپر، وہ ہے استہزاء اور مذاق اڑانا۔ اللہ نے تینوں کی طرف یہاں اشارہ کر دیا ہے، فرمایا کہ سب سے خراب جو کافر ہے وہ استہزاء اور مذاق اڑانے والا، ہنسی کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت ان سب کی پکڑ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آگے پھر سمجھانے کے لیے پچھلی قومیں جو تھیں ان کے کچھ حالات بیان کیے کہ دیکھیے پچھلی قوموں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، مذاق اڑایا تھا، ہماری پکڑ ان پر آئی تھی، ان کے واقعات پڑھو، عبرت لو۔ اللہ پاک آگے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے اتار دو، اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتے ہم نے اتار دیے تو پھر مسئلہ وہیں تمام ہو جائے گا، اور اگر دوسری بات یہ کہ فرشتہ اگر آیا تو انسان کی صورت میں آئے گا، پھر وہی شبہ ان کو پڑ جائے گا جس میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے۔ کل بتایا تھا یہ لوگ کہتے ہیں آسمان سے کتاب اتارو، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بھئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہر وقت چلنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن فرشتے اتر آئیں گے تو کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا، اس لیے فرشتوں کا مطالبہ نہ کرو۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کوئی فرشتہ آیا تو وہ مرد ہوگا، پھر وہی شبہ پڑ جائے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، انسان کو بنایا، اس لیے کہ فرشتہ انسانی تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب بھوک لگی ہو، کھانا موجود ہو تو نماز مت پڑھو، کھانے کو پہلے مقدم کرو، کھانا پہلے کھا لو۔ یہ حدیث ہم کو بہت یاد رہتی ہے، بھولتے نہیں کبھی اس حدیث کو، ارے بھائی حدیث میں آیا کھانا پہلے کھاؤ، حالانکہ اس کا مطلب ہے بھائی کھانا گرم ہو، بگڑ جانے کا خطرہ ہو جی، اور بھوک بہت شدید لگی ہو، اور نماز میں کھانے کی طرف دھیان رہنے کا خطرہ ہو کہ نماز کھانا بن جائے گی، تو حضور نے فرمایا ایسی صورت میں پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ تو اب حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ انسان، کیونکہ انسان کو بھوک لگتی ہے، فرشتے کو تو بھوک لگتی نہیں۔ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو وہ یہ موٹی سی بات بھی ہم کو بتا نہ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر استنجا کی حاجت جناب لگی ہوئی ہو تو پیشاب پیخانے کو دبا کر نماز نہ پڑھو، پہلے اپنی حاجت پوری کر لو اور آرام سے اطمینان سے پھر نماز پڑھو۔ یہ مضمون بھی کون سمجھا سکتا ہے؟ انسان ہی سمجھا سکتا ہے، فرشتے کو اس کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، انسانوں کو رسول بنایا تاکہ انسان انسانوں کے تقاضوں کو سمجھیں اور پھر اللہ کے احکامات انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک نے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی مذاق اڑائی جا چکی ہے، فکر نہ کرو، تمہاری اللہ کی طرف سے مدد اترنے والی ہے، یہ مضمون چلتا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک اس میں اپنی سمجھیے کہ توحید کے کچھ دلائل سمجھاتے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اس کے اندر قدرت کو سمجھا رہے ہیں، اور آگے چلتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان مشرکین کے درمیان اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے میرے رب کی ذرہ بھی نافرمانی کی تو اس بھاری دن کا عذاب مجھ پر نہ آ پڑے۔ اور یہ کہیے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس کو اس عذاب سے ہٹا دیا اللہ نے تو اس پر اللہ نے رحم کیا، وذلک الفوز المبین، اور عذاب سے بچ جانا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ حضور سے کیا بلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں ذرہ بھی میرے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ پر بھاری عذاب آئے گا۔ اللہ پاک دوسری جگہ امہات المومنین کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کسی نے کوئی برائی کی تو اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ تو جب نبی کی بیویوں کو گناہ کرنے پر ڈبل سزا کی دھمکی اور وعید ہے تو نبی کو تو اس سے زیادہ وعید ہوگی، اس لیے نبی جو ہے معصوم، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اور جگہ بھی اللہ نے اس مضمون کو واضح کیا ہے، اور ایک عقلی دلیل بھی، موٹی سی بات، سادہ سی بات ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہمیں یہ حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کرو، یعنی ایچ اینڈ ایوری ایکشن کو فالو کرو، یہ حکم ہے کہ نہیں ہم کو؟ اب اگر اس کے عمل میں گناہ کا خطرہ ہو، گناہ کا امکان ہوا کہ وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، تو پھر اس گناہ میں بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے نبی کو محفوظ رکھا گناہ کرنے سے، تاکہ یہ خطرہ ہی ختم ہو جائے کہ بھئی گناہ میں کہیں اس کو فالو نہ کر لینا پڑے۔ اللہ پاک اس سے نیک کام ہی کرواتے ہیں تاکہ امت جو ہے ایک ایک سٹیپس میں اس کے چل سکے، اور ایک ایک جناب عمل اس کا ہمارے لیے نمونہ بن سکے اور ہم اس کو فالو کر لیں۔ تو اس سے عصمت انبیاء سمجھ میں آتا ہے۔ افسوس ہے کہ کچھ لوگ جناب، کچھ مصنفین یہاں عصمت انبیاء پر دھبا لگاتے ہیں اور پتہ نہیں نبیوں کو گنہگار ثابت کرتے ہیں، فلاں نبی نے یہ گناہ کیا اور فلاں نبی نے وہ گناہ کیا، حالانکہ اس کی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوا کرتے۔ جہاں کہیں گناہ کا شبہ ہوتا ہے اور تو سمجھئے وہ گناہ نہیں، وہ غلطی ہے، لغزش ہے، بھول چوک ہے۔ اور چونکہ نبی کا درجہ اتنا اونچا کہ اس سے وہ بھول بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے اللہ پاک اس کو پکڑ کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے یہ بھول کی، تم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس پر ذرا سختی کی جاتی ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ خیر، آگے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حقانیت کو اپنی گواہی سے ثابت کرتے ہیں۔ قل ایو شیئن اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی و بینکم، گواہی دیتے ہیں اللہ خود کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ آگے پھر یہ رکوع فنش ہوتا ہے، نیکسٹ رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ پاک مشرکوں کے کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کی کچھ سمجھیے کہ بے حیائیاں، بے شرمیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ہوں میں استمع الیہ، کچھ کافر آپ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں، اور کان میں دانت لگے ہوئے ہیں، اس لیے بات اترتی نہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا اور مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابو سفیان ابن الحارث اور ابو جہل اور عتبہ ابن شیبہ اور اس طرح کے چند کافر، نضر ابن الحارث، یہ چپ چاپ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر پہنچے، اور جناب جھاڑیوں میں بشز کے پیچھے چھپ کے مزے لے کر کے حضور کی تلاوت سننے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب مزے میں تلاوت کیے جا رہے ہیں، مست ہیں، اور حضور کی پیاری آواز، اور آپ تو صاحب قرآن، کیا جناب لطف ہوگا اور لذت ہوگی حضور کی تلاوت میں، یہ سنتے رہے سنتے رہے۔ جب حضور کی تلاوت فنش کی اور اب رکو کیا، نماز پوری کرنے لگے، تو یہ بھاگے سرور دے کر، اب ادھر سے ابو جہل نکلا، ادھر سے ابو سفیان نکلا، ادھر سے عتبہ نکلا، اب ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے ٹاکنے لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا، پکڑے گئے یہ دو۔ پھر کہنے لگے کہ یار ہم دن کو تو لوگوں کو اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں اور پھر رات کو خود اس کے پاس چلے آتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے، اب سے اب کے بعد ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب جناب معاہدہ کرو کہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو سب نے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب کے بعد ہم چپ چاپ سے اس طرح سننے نہیں آئیں گے۔ چلے گئے صاحب دوسری رات کو، پھر آ گئے صاحب، یہ کیا تھا، وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھتے تھے لیکن وہ ضد اور عناد جو ہے وہ قبول نہ کرنے دیتا. یہ ضد بہت بری چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے. تو وہ ضد کی وجہ سے قبول نہیں کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کی اس حالت کو بیان کیا، فرمایا وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ محمد کے پاس مت جاؤ سننے کے لیے، بھاگتے ہیں محمد سے، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہے. وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے جب جہنم کے گھڑے پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار کہ ہائے کاش کہ ہم نے جو ہے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم مسلمان ہو کی زندگی گزاریں. اللہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اگر تمہیں واپس بھی بھیج دیا گیا تو پھر وہی کرو گے جو تم وہاں کرتے رہے تھے اور جس سے تمہیں منع کیا گیا تھا، یہ سب وعدے تمہارے جھوٹے ہیں. وہاں کہیں گے کہ، اور اللہ پاک اور ان کے کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں، باتیں چلتی جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، ان کو ستایا گیا تھا، یہاں تک کہ ہماری نصرت ان پر آ پہنچی. اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ نے تو نبیوں کے قصے سن لیے ہیں، لہٰذا آپ اطمینان رکھیے اور جناب تسلی رکھیے. اور اللہ نے کہا اگر آپ کو ان کا منہ پھیرنا بہت بھاری لگتا ہے تو پھر آپ جو ہیں اگر زمین میں کوئی سرنگ بنا کر اس میں چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ، اور اگر آسمان میں کوئی سیڑھی بنا کر چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ، ان سے دور چلے جاؤ، اور ان کے پاس اگر کوئی نشانی لانی ہو تو لا کر کے دکھا دو، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو ان کے درمیان رہنا ہوگا اور تبلیغ کرتے رہو، اللہ رب العزت کے اوپر باقی کام چھوڑ دو. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو سمجھانے کے لیے انتھک کوشش کرتے اور پوری پوری محنت نکال کس کے نکال دیتے کہ بھئی کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنتی ہو جائیں، اور جب یہ نہ مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر کڑھتے رہتے. تو اللہ پاک یہاں اور دوسری اور جگہوں پر بھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو افسوس کر کر کے آپ تو مر جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایسا مت کیجئے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دو، باقی فنش. ہم بھی آج دیکھتے ہیں بعض نوجوان بےچارے اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی جناب لوگ جو ہیں اللہ کے فرما بردار بن جائیں، کافر مسلمان ہو جائیں، اور اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں. بعض جماعت کے ساتھی بھی بڑی محنتیں کرتے ہیں، پھر ان کو وہ نتیجہ اور فروٹ نظر نہیں آتا، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنی محنت کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ایک لڑکا ایسا جناب، یہ سمجھیے انہی خیالات اور سوچ بچار میں اس کو ڈپریشن ہو گیا، ڈپریس ہو گیا، یہاں تک کہ وہ گولیوں پہ گیا انجیکشن، اور اب بیچارہ جناب بالکل اپنے آپ سے نکل گیا. انہی خیالات اور تصورات اور فکروں اور کڑھن نے بیچارے کی جناب زندگی بے لطف بنا دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے، آپ جو ہے اپنا کام تبلیغ والا ہے اس کو کر دیجئے، باقی کام اللہ پر سونپ دیجئے. اللہ اپنی مخلوق کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کون ہدایت پر آنے کے لائق ہے اور کس میں ہدایت کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کی فکر چھوڑ دیجئے. یہ مضمون چلتے جاتے ہیں اور بیچ میں اور بھی بہت سی باتیں آتی جاتی ہیں، وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے، میں ان سب باتوں کو چھوڑتا ہوں. اللہ پاک یہاں بیچ میں اپنے علم اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ الا هو، اس سے پہلے ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تسرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اس کو بھی ذرا سمجھا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مشرکین کے سرداروں نے یہ کہا کہ محمد یہ تمہارے پاس غریب مفلس پھٹے پرانے رگز والے کپڑوں والے بیٹھے رہتے ہیں، بلال، صہیب، عمار، عبداللہ بن مسعود، تو ہمیں آپ کے پاس آ کر بیٹھنے میں ذرا شرم لگتی ہے، آپ ان کو بھگا دو اپنے پاس سے تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، شاید ہم مان لیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو میں ذرا ان کو کہتا ہوں یار تم جو ہے جب یہ لوگ آئیں تو ایک طرف بیٹھ جایا کرو اور ذرا ان کے لیے جگہ کر دو، ان کے لیے اسپیشل مجلس ہو جائے تاکہ وہ شاید ایمان لے آئیں. ابھی تو حضور نے یہ خیال کیا تھا، سوچا تھا کہ اوپر سے جبریل امین وحی لے کر اترتے ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، یہ بندے تو کیسے ہیں صاحب، صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، صوفی لوگ ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، آپ ان کو بھگائیں گے، دور کریں گے؟ ہرگز ان کو نہ بھگائیے، ان کو آنا ہے بیٹھنا ہے تو بیٹھے. ما علیکم من حساب من شیء وما من حسابك علیہم من شیء فتردوا فتكون من الظالمین، اللہ پاک نے کہہ دیا ایسا نہیں کر سکتے، اور بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ماننے والے ہیں، ان کا ماننا یقینی ہے کہ یقیناً یہ تو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو آئیں گے ان کے متعلق یقین نہیں ہے کہ مانیں گے نہیں مانیں گے، ایک ظنی چیز ہے، مظنون وہمی چیز ہے، شاید مان جائیں شاید نہیں. تو اللہ نے فرمایا جو یقیناً ماننے والے ہیں ان کو اس مظنون لوگوں ظنی لوگوں کی وجہ سے کیوں آپ بھگائیں، ان کو بیٹھنے دیجئے، ان کو آنا ہو تو آئیں نہ آنا ہو تو جائیں، لیکن اس طرح اسپیشل مجلس ان کے لیے منعقد کرنا کوئی ضروری نہیں. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے اس میں اللہ پاک نے اصلاح فرمائی کہ ایسا نہ کرنا. اور آگے پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہمیں سب کچھ خبر ہے اور مفاتح الغیب اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ بھی. کوئی پتا بھی نہیں گرتا جس کو اللہ نہ جانتے ہوں، کوئی دانہ بھی اگر زمین کے اندھیروں میں چھپتا ہے اور کوئی گھیلی چیز یا سوکھی چیز ہوتی ہے، وہ سب کی سب کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے علم میں ہے وہ چیز، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مناجات کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے، یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار لا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. آگے حضور دعا مانگتے ہیں، اجعل خیر عمری آخره وخیر عملی خواتمه وخیر ایامی یوم القاک فیه یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنی بھی حتی القاک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں خدا کی شان اس کا علم تو کتنا محیط کہ پہاڑوں کا وزن جانتا ہے، دنیا بھر میں جتنے پہاڑ ہیں ان میں کتنے ملین ٹن اور کیلو اور پاؤنڈ اور آؤنس جناب ایک ایک وزن اللہ کو معلوم، اور بارش جہاں جہاں گرتی ہے ایک ایک قطرے کا اللہ کو علم. وعدد قطر الامطار کہاں پر کتنے قطرے گرے، موٹے گرے چھوٹے گرے، کتنے وزن کی بارش گری، ایک ایک چیز اللہ کو معلوم. وہ مکائل البحار سمندر میں جو پانی ہے اس کے لیٹر اور گیلن یہ اللہ کے علم میں. اور وعدد ورق الاشجار دنیا بھر کے درختوں میں کتنے پتے ہیں، ایک ایک پتا اللہ کو معلوم کہ کتنے ملینز اور بلینز اور ٹریلینز پتے ہیں، اور کوئی پتا بھی یہاں کہا کہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں جھڑتا. اندازہ لگاؤ اللہ کا علم کتنا محیط ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورج جس پر روشنی کرتی ہے ایک ایک ذرہ، ایک ایک ریتی کا ذرہ اللہ کو معلوم، رات جس پر اندھیرا کرتی ہے ایک ایک چیز اللہ کو معلوم. تو جس اللہ کا علم اتنا زیادہ محیط ہے، تم اس کو چھوڑ کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بت اور پتھر کی چیزیں اس کی پوجا کرنے کے لیے کہاں اس کے پیچھے جاتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے عبادت تو اس اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ اللہ تمہیں تمہاری روح کو اٹھا لیتا ہے، رات میں دن میں تم نے کیا کیا وہ بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. یہ مضمون چلتا جاتا ہے، بیچ میں بہت سی باتیں آتی ہیں. آگے چل کر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں ہم کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم سے ذرا سمجھیے مناظرہ ہوا ان کا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین مناظرے ہوئے. ایک مناظرہ اپنے والد کے ساتھ جو سورہ مریم میں مذکور ہے، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. وہاں باپ کو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، باپ نہیں سمجھا، آخر کار ابراہیم علیہ السلام اس کو چھوڑ کر کے اس سے الگ ہو کر چلے آئے. دوسرا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود ملعون کے ساتھ. نمرود یہ اس دور کا بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا شمار ان بادشاہوں میں ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بڑا ظالم جابر تھا، بلکہ تفسیر حقانی میں یہاں ایک روایت نقل کی ابراہیم علیہ السلام، جب سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس میں روایت نقل کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ ان کو نمرود کے دربار میں لے گئی. بڑے جاہ و جلالی سے وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بذات خود نہایت قبیح الشکل اور قریح المنظر نہایت اگلی تھا، اور اس کے ارد گرد جو ہے خوبصورت جناب عورتیں اور خدام اور جناب اس کے نوکر وغیرہ کھڑے ہیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنی امی کے ساتھ اس کے دربار میں داخل ہوئے پارلیمنٹ میں، تو اس سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان کی امی نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ یہ اس کے ارد گرد کون ہیں، تو کہا کہ یہ سب ان کے نوکر اور خادم ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی عجیب رب ہے کہ اس کے نوکر اور خادم تو اتنے خوبصورت، وہ خود اتنا بدصورت. वो अगर उसने इन सबको खूबसूरत बनाया तो अपने आप को खूबसूरत क्यों नहीं बना लेता। उसकी अम्मी ने कहा चुप 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 सुन लिया, किसी ने तो मर जाएंगे यहाँ पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये समझ और फहम जो है वो बचपन से ही दे रखी थी फितरत पर। अल्लाह पाक ने उनका एक मुनाजरा तो तीसरे पारे में सूरह बकरा में नकल किया, अलम तरल्लि हाज इब्राहिम फी रब्बी अनाताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए अल्लाह ने नबूवत से नवाजा तो उसके दरबार में लाए गए, तो उसने कहा कि तेरा रब कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है, जो लाइफ देता है और डेथ भी उसके कब्जे में है। उसने कहा ओ हो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे ये कैसे? उसने जनाब जेल खाने से दो आदमियों को बुलवाया, उनमें से एक मुजरिम था और दूसरा बेकसूर था। तो जो बेकसूर था उसको कत्ल करवा दिया, जो मुजरिम था उसको छोड़ दिया और कहने लगा देखो साहब मैं जनाब जिसको चाहूँ जिंदगी दूँ और जिसको चाहूँ मार दूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो निहायत नामाकूल इंसान है, इसके साथ बात नहीं हो सकती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल्लाहा यती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, कि अल्लाह पाक सूरज को मशरिक़ से निकालते हैं तो अगर तू भी रब है तो मग़रिब से निकाल। अब जो फ़बूहिदल्लज़ी कफ़र, हक्का बक्का रह गया, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमुज़ ज़ालिमीन। तो ये उस वक्त उसकी खामोशी। और कहते हैं कि अल्लाह पाक क़यामत से पहले एक मरतबा सूरज को मग़रिब से जो निकालेंगे वो इसीलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ चैलेंज दे दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब चैलेंज दे दिया कि अल्लाह मशरिक से निकालते हैं तू मग़रिब से निकाल के दिखा, अल्लाह कहते हैं कि मैं मग़रिब से निकाल के दिखाऊंगा ताकि मेरे रब होने का सबूत हो जाए कि मैं ही असल रब और मालिक हूँ। तो अल्लाह ने यह तय फरमा दिया कि क़यामत से पहले एक मरतबा मग़रिब से निकालेंगे ताकि उनकी रुबूबियत की अलामत और निशानी हो जाए। ये दूसरा मुनाजरा हुआ। और तीसरा मुनाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। कुछ लोग सितारों की पूजा करते थे, कुछ चांद की पूजा करते थे, कुछ सूरज की पूजा करते थे। तो एक रोज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद ये पहले तो सितारे वालों से मुनाजरा किया, बहस की। एक रात जनाब उनके साथ गुफ्तगू और बातें करने लगे, उनसे पूछा कि ये सितारों को तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारे रब हैं? अच्छा वाह भाई, हो सकता है भाई ये रब हों, मुमकिन है, देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही सुबह सादिक की रोशनी हुई तो जनाब सितारे तो फक गया, ख़त्म, कोई नामो निशान भी उनका मिट गया, नामो निशान भी नहीं रहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलम्मा अफलक क़ाल अल्लाह हुब्बुल आफिलीन, अरे भाई ये सितारा तो गायब हो गया, इसकी कैसे पूजा करेंगे? ये तो अपनी रोशनी को भी बाकी नहीं रख सकता, इसकी रोशनी मिट गई सूरज के आने की वजह से, और जिसकी रोशनी ख़त्म हो जाए वो इबादत के लायक नहीं है, मैं तो इसकी पूजा नहीं करता। ये पहला मुनाजरा हुआ इनके साथ और उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। दूसरी रात चांद वालों से यही बात हुई जो चांद की पूजा करते थे। अच्छा भाई चांद, हाँ ये तो ज़्यादा नूरानी है और इसमें चमक रोशनी ज़्यादा है, हो सकता है कि ये खुदा हो और इसने सारी दुनिया बनाई हो। उसके बाद जब सुबह सादिक होने लगी और सूरज निकलने लगा और चांद भी फक पड़ गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं नहीं, लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिल ज़ालिलीन, ये चांद भी माबूद नहीं हो सकता, इसमें भी तगैयुर आ गया, जो मुतगैयर हो और बदल जाए वो माबूद और खालिक नहीं बन सकता, वो अल्लाह नहीं बन सकता। तीसरे रोज़ सूरज वालों से मुनाजरा किया और उनसे कहा कि हाँ हो सकता है तुम ये सूरज को मानते हो, इसमें रोशनी ज़्यादा है, ये माबूद हो, लेकिन फिर जब सूरज डूबने लगा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौल या कौमी इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, अरे लोगो गवाह रहो मैं तो तुम जो शिर्क करते हो उससे बरी हूँ, सूरज को भी मैं अपना माबूद नहीं मानता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरज को माबूद मानने में बहुत सी खराबियाँ हैं, उनमें एक खराबी है कि अगर सूरज तुम्हारा खुदा है और वो सारा काम करता है तो रात को 12 बजे तुम्हारे घर में कोई चोर घुस गया, तुम्हें मारने पीटने लूटने लगा तो तुम सूरज को कहाँ से पुकारोगे? वो तो गायब है, वो कहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा? तो सूरज जो है उसको रब मानना और उसकी इबादत और बंदगी करना ये भी अकल से हटा हुआ है, ये माबूद नहीं बन सकते। ये कहकर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने तो अपना चेहरा उसी एक अकेले अल्लाह की तरफ कर दिया जिसने आसमान भी बनाए ज़मीन भी बनाई, और मैं सबसे अलग थलग होकर एक अकेले अल्लाह की तरफ होता हूँ और मैं शिर्क नहीं करता हूँ। और आगे फिर वहाजहु क़ौमुहु, अल्लाह ने बयान किया आगे کہ یہ رکوع فنش ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے ابراہیم کو سمجھ اور حجت دی تھی ان کی قوم کے خلاف، ہم جس کو چاہتے ہیں اس طرح علم دے کر درجہ بڑھاتے ہیں، اللہ پاک حکمت والے علم والے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بہت اچھے اولاد بھی دی، ان کی اولاد میں نبی بھی بہت سے بنائے، اسحاق، یعقوب، اور ان سے پہلے نوح، اور ان کے بعد داؤد، سلیمان، ایوب، یہ اللہ نے فہرست گنوائی۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں 25 نبیوں کے نام گنوائے ہیں، اور ان میں سے 17 نبیوں کے نام اس رکوع میں ہیں، اور باقی جو ہے 18 نبیوں کے نام اس میں ہیں، باقی 7 کے نام اور جگہوں کے اوپر مذکور ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ پاک ان نبیوں کی سیرت سمجھا کر کے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہیں، اولئک الذین ھدى اللہ فبھداه مقتدی، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو صحیح راہ پر چلایا تھا، آپ ان کی سیرت کی پیروی کرو اور اس کے فالو کرتے رہو، تو آپ بھی ان کے ساتھ جناب ملحق ہو جائیں گے، انہی میں شمار ہوں گے، ہمیں بھی حکم ہوا کہ ان کو فالو کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ والی جو آیت ہے اس کو تلاوت فرمایا، جس میں مذکور ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور حضور نے خود بھی پھر سجدہ کیا کہ یہ نبی کی اقتداء کا مجھے حکم دیا گیا، اور یہاں اللہ نے کہا داؤد نے سجدہ کیا تو میں بھی سجدے میں جا رہا ہوں، تو ہمیں ان نبیوں کی اقتداء اور فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر یہ سورت یہ رکوع فنش ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا رکوع شروع ہوتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، انہوں نے تو بڑی ناقدری کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، بلکہ کہنے لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے، کوئی قرآن وران نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہو پھر وہ قرآن وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لائے، جس میں نور سا ہدایت تھی، اور اس کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کچھ چھپایا کچھ ظاہر کیا، تمہیں اللہ نے وہ سب باتیں سکھائیں جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادے بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کتابوں کے ذریعے تمہیں بتایا، کہیے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا تھا، پھر چھوڑ جی ان کو، وہ اپنے کام میں مشغول رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، بڑی برکت والا قرآن ہے، اور یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کا جو اس سے پہلے تھی، اور یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں، مکہ کے ارد گرد والوں کو بھی ڈرائیں، اور پھر جناب وہاں سے آگے یہ پھیلے، جیسے کہ دوسری جگہ مذکور ہے وَمَن بَلَغَ کے اندر اللہ نے آگے فرمایا جو لوگ آخرت کو نہیں آخرت کو مانتے ہیں اور اس پر صحیح یقین رکھتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، یہ صحیح ایمان والے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی حالانکہ اللہ نے اس پر کوئی وحی نہیں بھیجی۔ اب مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نقل کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا، نام اس کا نضر بن الحارث تھا، یہ بزنس کے لیے روم وغیرہ جایا کرتا تھا، ادھر جناب رومن امپائر جہاں تھا، اور وہاں سے کچھ اسٹوریز کی بکس وغیرہ لایا کرتا تھا، اور پھر یہ مکہ میں آ کر کے جناب اپنا یہ مجمع بٹھاتا اور ان میں وہ قصے وصے سنایا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا تو یہ کہنے لگا کہ بھئی محمد تم کو قصے سناتا ہے، لاؤ میں بھی قصے سناتا ہوں، اس کے قصوں میں اور میرے قصوں میں کیا فرق ہے، اور کہتا تھا محمد پر جیسی وحی اترتی ہے مجھ پر بھی اترتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کوئی زید عمر بکر کے متعلق کہے کہ بھئی رشید بھائی نے یہ بات کہی یا حماد نے یہ بات کہی تو یہ اس پر جھوٹ ہوا یا اس پر جھوٹ ہوا، یہ انسان کا انسان پر جھوٹ ہوا، لیکن جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری، اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، اس کا جھوٹ سب سے بڑا، اس کا ظلم سب سے بڑا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں جو اس طرح کی باتیں کہیں، اور ایسوں کی پکڑ تو اللہ بہت سختی سے کریں گے۔ اللہ نے کہا جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے بڑی سختی سے نکالیں گے اور کہیں گے آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم ناحق باتیں بولتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اللہ فرمائیں گے کہ اب تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے، جیسے پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، سارا مال دولت اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے، کہاں ہیں تمہارے وہ بت اور شفیع اور شریک جو جس کا تمہیں دعویٰ تھا کہ وہ شریک ہیں، اب تمہارا ان کا واسطہ کٹ گیا اور کھو گیا جو کچھ تمہارے دعوے تھے۔ آگے اللہ نے اپنے قدرت کے کچھ اور مضامین بیان کیے نیکسٹ رکوع کے اندر۔ پھر جو رکوع آتا ہے اللہ نے اس میں اپنے لیے ابنیت جو ہے اس کی نفی کی، انا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں ہے، وہ ہر شے اس نے بنائی ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ تو اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کا بنانے والا ہے، उसकी पर इबादत करो, वो सब हर चीज़ पर कारसाज है। अल्लाह ने उसके बाद कहा अल्लाह की शान तो ऐसी है कि निगाहें उसको नहीं देख सकती, वो निगाहों को देखता है, वो नहायत लतीफ़ और बारीक भी हैं, खबरदार है, सब कुछ जानता है। अल्लाह को निगाहें नहीं देख सकती, इस दुनिया में नहीं देख सकती, आखिरत में, आखिरत में इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। जो मोमिन ईमान के साथ दुनिया से मरा है उसको हक तआला शानहू का दीदार होगा, इंशाअल्लाह होगा, कहो इंशाअल्लाह। जन्नत में जब जाएंगे, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती अपनी नेमतों के अंदर मशगूल होंगे, मुनहमिक होंगे, खाने पीने और अपनी जनाब राहत और आराम के असबाब को देखने में। बल्कि बाज रिवायत से आता है कि अदना सा जन्नती वो होगा जो अपनी जन्नत को देखने में और उसका नज़ारा करने में 1000 बरस उसके गुजर जाएंगे, यानी 1000 बरस में जाकर के उसको पता चलेगा कि अल्लाह ने मुझको क्या क्या नेमतें दी हैं। तो अभी वो अपनी नेमतों के अंदर मशगूल और जनाब मस्त होंगे कि इतने में उनके सामने एक नूर जाहिर होगा, तो वो अपना सर झुकाएंगे तो देखेंगे कि हक तआला शानहू ने उन पर तजल्ली फरमाई है, हिजाब हटा दिया है, तो वो हक तआला शानहू को देखते ही देखते रह जाएंगे, और जितनी देर हक तआला शानहू का दीदार करेंगे वो किसी और नेमत की तरफ तवज्जो नहीं फरमाएंगे। मालूम हुआ कि हक तआला शानहू कयामत में अपनी ज़ात हमें दिखाएंगे। भाई हर मोमिन को अल्लाह के देखने का शौक़ है या नहीं? अल्लाह ने कहा मैं दुनिया में तो एक रीज़न है, मसलहत है, इसलिए मैं नहीं देखने देता, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह तुम्हें दिखाऊंगा। दुनिया में ये हमारी आंखें फ़ानी हैं, चश्मा उतार दें तो देखना मुश्किल, कमज़ोर हैं और मिट्टी में चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो फ़ानी, फना होने वाली आंखें उस बाकी ज़ात को नहीं देख सकती, और क़यामत में जब हम जन्नत में चले गए तो फिर हमने जन्नत में हमेशा हमेशा रहना है। जब जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे तो अल्लाह वो आंखें नसीब फरमाएंगे जो बाकी रहने वाली हैं, तो बाकी ज़ात का दीदार भी हो सकेगा, उसको हम देख भी सकेंगे। वो समझ में आ रहा है कुरान और हदीस से। अल्लाह पाक ने ये कुछ मज़ामीन बयान किए, 7वां पारा फिनिश हुआ, 8वां पारा शुरू होता है, तो अल्लाह पाक उसमें मुशरिकों की कुछ बातें, चूँकि मक्का में उतरी है नहीं तो मुशरिकों के सवाल के जवाब हैं, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाता। मुशरिकीन ज़बीहा के मुतालिक कुछ एतराज़ात करते थे, अल्लाह पाक ने फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह, मैं हमें हिदायत की कि बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबह करो, वो जानवर हलाल उसको खाओ जिस पर तुमने जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया हो उसको मत खाओ, वो हराम हो गया। भूल से छूट जाए वो बात अलग है, वो माफ़ है, लेकिन कसदन व इरादतन जानबूझकर याद है फिर भी नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो जानवर खाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हिदायत इन आयात में की। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मज़मून बयान किया, उसमें एक आयत में अल्लाह बहुत अच्छी बात फरमाते हैं फ़मन युरीदिल्लाहु अन यहदीहू यशरह सदरहू लिलइस्लाम। बात यह है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहते हैं तो इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देते हैं, सीना खोल देते हैं, यानी उसकी उसकी छाती, उसका कल्ब जो है ब्रॉड हो जाता है और हर बात अंदर उतरती जाती है, फिट हो जाती है, सारी बातें सब कुछ समझ में आ जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आयत पढ़ी तो फरमाया इन नूर इज़ा दखल अल कल्ब इन फसह लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह एक और जगह फरमाया हुआ नूर युग़्ज़फ़ु फिल क़ल्ब, कि ये इस्लाम के लिए शरह सदर और सीने का खुल जाना ये एक नूर है जो मोमिन के कल्ब में उतर आता है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसकी कोई निशानी और अलामत है कि ये नूर कल्ब के अंदर आ गया? हुजूर ने फरमाया हाँ इसकी अलामत है, वो क्या है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तजाफी अन दारिल गुरूर वल इनाबतु इला दारिल खुलूद वल इस्तेदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी अलामत निशानी ये है कि इंसान को इस धोखे वाले घर से दूरी हो जाए और हमेशा रहने वाले घर की तरफ इनाबत और रुजू हासिल हो जाए और मरने से पहले मरने के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे, तो ये समझ जाओ कि उसके कल्ब में ईमान का नूर उतर आया है। आप हजरात यहाँ बैठे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आने का भी शौक़ है, तफसीर सुनने का भी शौक़ है। अब अगर आपके दिल में आखिरत का शौक़ पैदा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आती है और मरने के लिए आप कुछ तैयारियां करते हैं, कुछ आमाले सालिहा करते हैं, तिलावत तस्बीहात में इजाफा कर रहे हैं, तो इस तफसीर में बैठने का फ़ायदा है और आपके कल्ब में ये नूर ईमान उतर आया है और यशरह सदरहू लिलइस्लाम आपके ऊपर फिट हो रहा है। और अगर ये बात नहीं है तो अभी कुछ खलल है, उसको पूर करने की ज़रूरत है। تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت اور نشانی بتائی کہ انسان کو مرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دے اور جناب اس کا قلب جو ہے منشرح ہو جائے، یہ اس کی نشانی. اللہ پاک نے ایک اور جبھی بھی کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، بلکہ حضور کو بھی خطاب کر کے کہا الم نشرح لک صدرک، ارے پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، براڈ نہیں کر دیا، ایک ایک چیز سمجھا نہیں دی. دیکھو جی کوئی غیر مسلم بھی مسلمان ہوتا ہے نہیں، تو اگر وہ سنسیئر ہو اس کے اسلام میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کیفیت ایک دم چینج ہو جاتی ہے، وہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور وہ ہم سے زیادہ سچا پکا مسلمان دکھتا ہے. اس کو ہمارے معاشرے میں شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن صحابہ کے دور کو دیکھو، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو اتنے جوش میں آ جاتے ہیں کہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کعبہ شریف کے سامنے جا کر اس کلمے کا اعلان نہ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، پٹائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. وہ جوش میں آتے ہیں صاحب وہاں جا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، خوب مار پٹائی ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ نورانیت جو قلب میں آ گئی ہے وہ بے چین کر رہی ہے، وہ صبر نہیں ہو رہا ہے ان سے، اور جناب جوش میں آ کر کے اپنے اس ایمان کا اظہار کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو ایک ایک جیسے وہ جکسو کے پیسز فٹ ہو جاتے ہیں نہیں، تو اسلام کے مسائل بھی سارے فٹ ہو جاتے ہیں اور پوری بات کلیئر اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ الحمدللہ اسلام سچا مذہب ہے، ایک ایک بات اس کی صحیح اور کلیئر ہے. اس کو اللہ نے فرمایا، شرح صدر سے تعبیر کیا، آگے اور مضامین چلتے جاتے ہیں. اور اب میں تفسیر فنش کر رہا ہوں، زیادہ آپ کو نہیں بٹھاؤں گا. سورت کے بیچ میں وہ انعام والی باتیں تو میں نے آپ کو بیان کر دیں، مضامین تو یہی چلتے ہیں. سورت جب فنش ہوتی ہے تو وہاں بھی حق تعالی شانہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پوری سورت میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ شرک کو ختم کیا ہے اور توحید کو ثابت کیا، اپنی قدرت کو، اپنے علم محیط کو اللہ نے بیان کیا. تو اخیر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے سیدھی راہ پر چلا دیا ہے. اور یہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ سیدھا دین ہے جو ابراہیم کی ملت ہے، جو ایک ہی طرف ہو کر رہنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. اور کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ اس امت محمدیہ کے سب سے پہلے مسلمان کون؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد اور لوگ اللہ کے فرما بردار ہونے والے. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رب ڈھونڈوں؟ حالانکہ اللہ ہر شے کا رب اور پالنہار ہے، اور اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ کوئی شخص گناہ کا کام کرے گا تو اسی پر جائے گا، دوسرے پر نہیں. اور یہ اصول ہے کہ ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم سب نے لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ تمہاری مختلف باتیں تمہیں بتا دیں گے، جتا دیں گے. اللہ نے تم کو زمین میں نائب بنایا ہے، تم سے پہلے بہت سے لوگ تھے، دنیا کی دولت اوروں کے پاس تھی، اللہ نے ان کو تو فنا کیا اور تم کو دی ہے دولت، اب آگے تم چلے جاؤ گے کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی. تو ہر آنے والا جانے والے کا نائب ہے. اللہ نے یہ ایک نظام اور دستور بنا دیا ہے. خدا نے بنائی ہے دنیا نرالی، فنا اور بقا پر ہے بنیاد ڈالی. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کہیں پر ہے شادی، کہیں پر جنازہ، کہیں پر ہے ماتم، کہیں پر ہے شادمانی. تو خدا نے یہ ایک نظام بنا دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجہ بڑھا دیا ہے تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے اور آزمائش لے تمہاری ان باتوں میں جو تمہیں دی ہیں. اور یاد رکھو پروردگار عذاب بھی بہت جلد دینے والے ہیں اور غفور الرحیم بھی بہت ہیں. ان دونوں صفت کو سامنے رکھنا کہ اللہ پاک سزا بھی بہت دے سکتے ہیں اور مغفرت بھی بہت کر سکتے ہیں، دونوں کو ذہن میں رکھنا، اور ایک کو اپنے اوپر غالب نہ ہو جانے دینا. اگر عذاب کا غلبہ ہو گیا تو آدمی مایوس ہو جائے گا، اور اگر غفور الرحیم کا غلبہ ہو گیا تو نڈر اور بے خوف ہو جائے گا. اور آج ہماری اکثر کیفیت یہی ہے، مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی بے خوف اور نڈر ہو گیا اور نہایت جرت اور ڈلری سے ہر قسم کے گناہ کیے جا رہا ہے. تو ہمیں بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم کر کے ہر گناہ نہیں کرتے پھرنا چاہیے. اللہ کی سریع العقاب کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سزا بھی بہت جلد دے سکتے ہیں، اور غفور الرحیم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاف کرنے والے بھی بہت ہیں. ایک حدیث میں جو ابن کثیر نے یہاں نقل کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں عذاب کتنا شدید ہے اور کتنا سخت اور کڑا ہے, تو کسی کو بھی اس کی جنت کی لالچ نہ ہو, ہر آدمی جو ہے اس عذاب سے ڈرنے لگے اور کب کبھی اس پر طاری ہو جائے, ہر وقت خوف میں رہے. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے سامنے تو بعض حالات پیش آ جاتے ہیں تو ایک جذب اور پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر یہ سمجھیے نور محمد کراچوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہم نے پڑھا جس میں انہوں نے مرنے والوں کے کچھ حالات بیان کیے, بہت اچھا رسالہ تھا. مجھ سے کوئی لے گیا پھر غائب ہو گیا, پھر ملا ہی نہیں. کتابوں کا حال یہی ہے, بعض دفعے لے جاتے ہیں پھر کھا جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں بہت اچھے اچھے قصے بیان کیے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی مرنے والوں کے حالات کا میں نے تجزیہ نکالا کہ لوگ مرتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے, کراچی میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, تو وہاں اس طرح لوگ لائے جاتے تھے جن کے مرنے کا وقت قریب ہو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار دیکھوں یار کہ یہ لوگ مرتے وقت کیا بولتے ہیں. تو کہتے ہیں میں جو ہے یقین کے ساتھ میرا تجزیہ اور سمجھیے کہ ایسٹیمیٹ کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے 5-6% ایسے ہوں گے جنہوں نے مرتے وقت کلمہ پڑھا یا کوئی خیر کی بات ان کی زبان سے نکلی, باقی 94-95% جو ہیں ان کی زبان سے کچھ اور ہی دنیاوی بکواس نکلی. کوئی جناب روپیہ گنتے گنتے جا رہا ہے, تو کوئی جناب اپنا فیورٹ سانگ گاتے گاتے جا رہا ہے, اور کوئی کس حال میں کوئی کس حال میں. اصل میں زندگی جیسی گزرتی ہے تو موت بھی ویسی ہی آتی ہے, اور پھر قبر میں بھی ویسا ہی معاملہ, میدان حشر میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی صحیح کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تجزیہ یہ تھا کہ بہت کم جناب کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں, ورنہ اکثر جناب ادھر ادھر کا بکواس اتورا کرتے ہوئے جناب دنیا سے گئے. وہ اور جناب اس میں لکھتے ہیں, اس میں ایک جگہ قصہ لکھتے ہیں اپنا, ان کا ایک دوست تھا, اس کے گھر میں وہ آرکیٹیکٹ تھا, پلان ولان وغیرہ ڈرا کرتا تھا. اس کے گھر میں جناب ایک لڑکا تھا جو بیچارہ تھوڑا معذور تھا, وہ اس کو بہت ستاتا بھی رہتا تھا, کبھی اس کا کام وام بھی خراب کر دیتا ہے, یہ اس کو کبھی غصہ بھی کرتا پیٹتا بھی, اور وہ جو ہے آخرت کا منکر تھا. وہ آخرت کو اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کو مانتا نہیں تھا, کہتا تھا کہ یار دوسری زندگی میں نہیں مانتا, اس دنیا میں جو کچھ ہے وہی لائف ہے, کھاؤ پیو انجوائے کرو مزے کرو, قبر میں گئے بات ختم. تو کہتے ہیں میں اس کو سمجھاتا رہتا تھا, سر تو مسلمان ہے یار, ہمارا تو ایمان آخرت پر ہونا چاہیے. وہ سمجھتا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے نے, اس کا بیٹا جو ہے کسی طرح اس کا جو پلان ولان ڈرا کرنے کا جو روم ہے اس میں گھس گیا, اور وہ چونکہ دماغ سے تھوڑا معذور تھا, پاگل قسم کا تھا, تو اس نے سارا کام وام خراب کر دیا, ٹیبل توڑ دیا, پلان ولان پھاڑ دیے, سارا رنساک کر دیا. تو اس کو جو ہے بہت غصہ ہے, اس نے بہت مارا پیٹا, اس کو بہت مارا پیٹا. اس کے بعد یہ ایک طرح سے ڈپریس بیٹھا تھا اور عجیب پریشانی اور کشمکش کے عالم میں تھا. دوسرے روز اس کا کام پر جانا ہوا, تو وہ جہاں پر وہ ایک جگہ ایک ایریے میں کچھ کنسٹرکشن کام چل رہا تھا, کچھ روڈ بن رہا تھا, تو وہاں کھدائی ہو رہی تھی, تو وہ جناب چیکنگ ویکنگ کر رہا تھا, تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں. تو یہ اس طرف گیا کہ کیا ہے صاحب, دیکھا تو وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی, اور نہر کے پانی کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا تھا, اور وہاں کھدائی ہو رہی تھی روڈ تعمیر کرنے کے لیے. تو جہاں کھدائی کی تو وہاں سے ایک لاش نکلی, اور لاش جو ہے وہ سمجھیے کفن میں ہے اور بالکل مسلم سالم ہے, اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی شہید ہے, کیونکہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے, جگہ جگہ زخم کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھا کہ اس کا منہ کھولا تو اس کے منہ پر کوئی اسٹرابری جیسا فروٹ ہے اور اس میں سے جوس نکل رہا ہے اور منہ میں جا رہا ہے, کوئی فروٹ ہے اور اس میں سے جوس منہ میں جا رہا ہے. تو اب جناب سب لوگ حیران ہیں صاحب اس ماجرے کو دیکھ رہے ہیں, اور انداز یہ ہے کہ یہ لاش کم سے کم 400-500 سال پہلے سے یہاں دفن ہے, کیونکہ یہ نہر جو ہے اتنے لمبے عرصے سے گزر رہی ہے وہاں سے, کتنے سالوں سے تو وہ نہر کا پانی وہاں سے جا رہا تھا, اور اس سے پہلے وہاں پر اس کو دفن کیا گیا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ اتنے لمبے عرصے سے ہے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو جناب اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یار یہ دوسری زندگی بھی کچھ ہے, اور قرآن شریف میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ فروٹ جس میں سے اس کو کھانا پینا مل رہا ہے، خدا نے اس کی لاش کی بھی حفاظت کی، کھانے پینے کا بھی بندوبست اس کے لیے کر دیا ہے۔ خیر یہ تو انہوں نے نقل کیا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، وہ سچا پکا مسلمان ہو گیا، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اس نے سلوک اچھا کرنا شروع کر دیا۔ اسی رسالے میں وہ ایک اور جگہ یہ لکھتے ہیں، ان کے سمجھیے دوست تھے، وہ ذرا صوفی صافی تھے، ماشاءاللہ تہجد گزار عبادت وغیرہ بہت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پر گھر فون آیا کہ آپ کے یہ دوست ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دو تین دن سے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا ہے اور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بے تحاشا، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ، بس وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور سم بکمن، اور جناب یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں گیا کہ بھائی کیا ہو گیا اس کو، وہاں پر گیا ان سے، بہت میں نے پوچھا رہے کیا ہوا کیا ہوا، بتاؤ کچھ، بتایا ہی نہیں، بہت پیار محبت سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کیا کہوں، بس یہ میں نے اللہ میاں سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ قبرستان میں مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ تو مجھے دکھا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے کچھ دن کا وظیفہ کھینچا اور جناب خوب دعائیں مانگی تو اللہ نے میری سن لی، میں قبرستان گیا تو میں نے دیکھا میرے سے سارے پردے کھل گئے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں صاحب، ساری قبروں کے اندر آگ ہی آگ برس رہی ہے، آگ میں ہی ہے، سب مردے آگ میں، الا ماشاء اللہ کچھ مردے ایسے ہیں کہ جو جناب پھول پھلواریوں میں ہیں اور باغ بغیچے کے اندر ہیں اور جناب خوشحال ہیں، باقی اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو وہ جو آگ میں عذاب والا منظر جو میں نے دیکھا وہ دماغ پر ایسا سوار ہو گیا، وہ نکل نہیں رہا ہے اور مجھ سے وہ مجھے وہی دماغ میں گھوم رہا ہے، وہی یاد آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا، ارے بابا تو نے ایسی دعا مانگی کیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ اگر تم لوگ ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر دکھائے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گی، اس لیے میں اللہ سے ایسی دعا نہیں مانگتا۔ حضور نے خود ایک حدیث کے اندر فرمایا، لو سمع اهل انسان لصیخ، اگر عذاب قبر کی آواز انسان سن لے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ اس کی کیفیت ہو جائے۔ تو حضور نے جب یہ کہا ہے تو تجھے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت اور امید دلانے والی کچھ آیات اور حدیثیں سنائیں، پھر اس کو ذرا کچھ تسلی ہوئی، کچھ سکون آیا، گھر لایا، کچھ کھانا وانا کھلایا، طبیعت ذرا اس کی بحال ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں، اگر مومن اللہ کے یہاں جو عذاب ہے اس کو دیکھ لے تو کسی کو بھی اس کی جنت کی لالچ پیدا نہ ہو، اور اگر کافر اللہ کے یہاں جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رحمت اور مہربانیاں اگر دیکھ لیں تو کوئی کافر بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو، وہ سمجھے مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت دونوں صفات سے متصف، اللہ کا عذاب اور گرفت بھی بہت سخت اور اس کی مغفرت اور رحمت یہ بھی بہت وسیع اور عام۔ تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بین بین میں رہو، الایمان بین الخوف والرجا، خوف بھی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور امید اور جناب لکس بھی بہت زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے، دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان کرتا رہے، یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اور اس پر سورہ انعام فنش ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔